يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. ہر انسان شعوری اور لاشعوری طور پر ایک طرز حیات اپنایا ہوا ہے، اور اسی طرز حیات کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہے. لیکن معمولاً لوگوں کی اکثریت جو طرز حیات اختیار کی ہوئی ہے وہ لاشعوری طور پر ہے، یعنی سوچ سمجھ کر، فکر کر کے کوئی طرز حیات اپنانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ایک گھر میں ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ہی گھر میں دادا بھی رہ رہے ہیں، باپ بھی رہ رہا ہے، پوتا بھی رہ رہا ہے، دادا، بیٹا اور پوتا، اور تینوں کا تعلق تین الگ الگ نسلوں سے ہے. دادا ایک الگ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس دادا کا جو بیٹا ہے اس کا تعلق ایک الگ ایج گروپ سے ہے، پھر پوتے کا تعلق ایک الگ ایج گروپ سے ہے. تینوں کا رہن سہن الگ الگ ہے. دادا کا رہن سہن الگ ہے، اٹھنا بیٹھنا، پہناوا، دادا کے پہننے کا طرز الگ ہے. بیٹے کا رہن سہن اور پہناوا الگ ہے، پھر اس کے بیٹے یعنی اس دادا کے پوتے کا رہن سہن الگ ہے. گھر ایک ہے لیکن زندگیاں اور طرز حیات تین ہیں. اور جو نئی نسل ہے آج کی، اس کا انداز بالکل سب سے جدا ہے، سب سے الگ اس کا انداز ہے. اور یہ طرز حیات میں جو تبدیلی ہے وہ عرض کیا کہ شعوری طور پر بہت کم ہوتی ہے. لوگ لاشعوری طور پر طرز حیات اختیار کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں. تعلیمی ماحول، جس تعلیمی ماحول میں ہیں، جس تعلیمی ماحول میں پرورش ہوئی ہے، اسی تعلیمی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. یعنی ان کا کلچر، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا پہناوا اسی تعلیمی ماحول کے مرہون منت ہوتا ہے. یا پھر آج کل اگر دیکھیں تو آپ سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے سے جو کلچر گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے، لاشعوری طور پر لوگ اسی کلچر کو اپنا لیتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو کلچر پھیلایا جا رہا ہے، لاشعوری طور پر لوگ اسی کلچر کو، اسی طرز حیات کو اپنا لیتے ہیں. اگر ہم اپنے طرز حیات میں غور کریں تو ہمارے طرز حیات کی مماثلت اور مشابہت کسی اور طرز حیات سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کچھ ہمارے آبا و اجداد کے کلچر کا اثر ہمارے اوپر ہے، اور کچھ مشرقی، کیونکہ ہم ایک مشرقی ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، تو مشرقی کلچر کا کچھ اثر، یعنی ہندی کلچر سمجھ لیں آپ اس کو، ہندی کلچر کا کچھ اثر ہمارے طرز حیات میں شامل ہے. اور پھر کچھ مغربی. البتہ یہ اس زمانے کی بات ہے, آج کی نئی نسل کے لیے تو نہ آبائی کلچر ہے ان کا کچھ باقی اور نہ مشرقی کلچر کے کچھ اثرات ان کے اوپر ہے. نئی نسل میں وہ ٹوٹلی مغربی کلچر ہے, ان کا طرز حیات کی بنیادی مغربی کلچر ہے. خدا نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے, زندگی کے ساتھ انسان کی تمام تر ضرورتوں کو اللہ نے نظر میں رکھا ہے کہ انسان کو کیا کیا ضرورت, اس کی جسمانی ضرورتیں, اس کی روحانی ضرورتیں, تمام ضرورتوں کو اللہ نے مد نظر رکھا ہے. اور ان تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے ایک نظام انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے, اس نظام کا نام ہے نظام ہدایت. یہ نظام ہدایت اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ یہ نظام ہدایت اللہ نے بنایا اس لیے ہے تاکہ اس نظام کو فالو کر کے انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچ جائے, کہ جس مقام تک اللہ اس کو پہنچانا چاہ رہا ہے اس مقام کو انسان پہنچ جائے نظام ہدایت کو فالو کر کے. اور نظام ہدایت جس چیز پر ٹکا ہوا ہے, اور اس نظام ہدایت کے لیے اللہ نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں, رہنما اصول, کچھ قاعدے مقرر کیے ہیں. انہی اصولوں اور قاعدوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیے جائیں تو وہ کہلاتا ہے دین. اصولوں کو اور قواعد کو اگر جمع کر دیا جائے تو وہی دین ہے. یعنی ہر دین میں اصول موجود ہے, بغیر اصول کے کوئی دین موجود نہیں ہے. اور انہی اصولوں کے تحت, یعنی دین کے بتلائے ہوئے اصولوں اور دین کے بتلائے ہوئے قاعدوں کے تحت زندگی گزارنا, یہ کیا ہے؟ ہدایت کے زیر سایہ زندگی گزارنا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورہ انعام میں, جو ہم معمول نماز سے پہلے بھی آیت پڑھتے ہیں کہ انّا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری عبادتیں, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کچھ اللہ کے لیے. یہاں سے آ کر پھر مومن کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک وہ مومن جو بایولوجیکل مومن ہے, اور ایک وہ مومن جو قرآنی مومن ہے. بایولوجیکل مومن کا پورا ہنر یہ ہے کہ وہ ایک مومن کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے, اس نے ایمان کا کوئی درجہ طے نہیں کیا ہے. اس کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ وہ مومن کے گھر پیدا ہو گیا ہے, تو یہ بایولوجیکل مومن ہے. اور قرآن مجید بایولوجیکل مومن کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, سورہ بقرہ آیت نمبر 8. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں جبکہ یہ مومن نہیں ہے. پھر سورہ حجرات میں ارشاد ہو رہا ہے, قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, اے رسول, یہ دیہاتی عرب آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے, کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. کہ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. وان تطیعوا اللہ ورسولہ, اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. یعنی ایک بات جو واضح ہو گئی وہ یہ کہ بایولوجیکل مومن, کسی مومن کے گھر میں پیدا ہو جانا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کے درجے جو طے کر رہا ہے بس وہی مومن ہے. اور قرآن مجید, قرآنی مومن, قرآن کس کو مومن کہہ رہا ہے, کس شخص کو قرآن مومن کہہ رہا ہے؟ قرآن ایسے لوگوں کے مومن ہونے کو مانتا ہے کہ جن کی ابتدا انہی اصولوں پر ہوئی جو الہی اصول ہیں. ہر شخص کی ابتدا انہی اصولوں پر ہوئی ہے جو الہی اصول ہیں. اور انتہا بھی انہی اصولوں پر ہونی ہے جو الہی اصول ہیں. جب ابتدا اور انتہا الہی اصولوں پر ہے تو یہ جو بیچ کی جو زندگی ابتدا اور انتہا کے درمیان ہے وہ بھی اگر الہی اصولوں پر ہے تو وہ شخص مومن ہے قرآن کی نظر میں. ویلہ بایولوجیکل مومن کو قرآن مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی الہی طرز حیات کا نام تقویٰ ہے, اسی الہی طرز حیات کا نام تقویٰ ہے. اور اسی حیات کو قرآن مجید نے ربانی ربانی حیات, طیب حیات, طاہر حیات کہا ہے. اب جب انسان کو یہ حیات دے دی گئی ہے, اب اس حیات کو خطرے لاحق ہیں اور ان خطروں سے حفاظت کی ضرورت ہے, محفوظ ماحول کی ضرورت ہے تاکہ انسان محفوظ ماحول میں محفوظ زندگی گزار سکے. آپ دیکھیں جانوروں میں دو قسمیں ہیں, ایک جانور وہ ہوتے ہیں جو جنگل میں زندگی گزارتے ہیں جن کو ہم جنگلی جانور کہتے ہیں یا وحشی جانور کہتے ہیں, اور ایک جانور وہ ہوتے ہیں جو انسان گھروں میں پالتا ہے جن کو ہم پالتو جانور کہتے ہیں. انگلش میں اگر آپ کہہ لیں تو وائلڈ اینیملس اور ڈومیسٹک اینیملس کہتے ہیں, پالتو جانور اور وحشی جانور. یہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں جنگلی جانور, یہ پیدا بھی جنگل میں ہوتے ہیں, بڑھتے بھی جنگل ہی میں ہیں اور مر بھی جنگل میں ہی جاتے ہیں. یعنی ان کی ابتدا انتہا پوری جنگل میں ہوتی ہے. لیکن جو پالتو جانور ہوتے ہیں جن کو انسان گھروں میں پالتے ہیں, یہ جانور کو اگر آپ جنگل میں لے کے جا کر چھوڑ دیں تو ایک دن بھی جنگل میں گزار نہیں سکتا, کیونکہ پالتو جانوروں کو خاص حفاظت میں رکھنا پڑتا ہے. پالتو جانوروں کو ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا, ان کے لیے خاص حفاظتی تدبیر اپنانا پڑتا ہے. سردی زیادہ ہو جائے گی مر جائیں گے, گرمی زیادہ ہو جائے گی مر جائیں گے, خوراک اگر ان کو وقت پر نہیں ملی مر جائیں گے. یعنی یہ پالتو جانور جو ہے ان کو خاص حفاظتی نظام چاہیے اور وہ انسان ان کو فراہم کر سکتا ہے. تو لہٰذا جس طرح پالتو جانوروں کو خطرات لاحق ہے اور ان کے لیے ایک حفاظتی تدبیر ہونا ضروری ہے, انسانی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہے. اور انسانی زندگی کو سب سے بڑا خطرہ جو لاحق ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ خود انسانوں کی طرف سے. یعنی انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود انسان ہے, اور انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود اس کی ذات ہے جس کو ہم نفس سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی میرا سب سے بڑا دشمن خود میں ہوں, میرے خواہشات نفس, میری شہوت. تو جب میں خود مجھ سے محفوظ نہیں ہوں تو مجھے ایک حفاظتی نظام کی ضرورت ہے, اور میں دوسروں سے بھی محفوظ نہیں ہوں. میرے کئی دشمن ہیں, انسان کے کئی دشمن ہیں, انسان کئی خطروں میں گھرا ہوا ہے. پہلا دشمن جو انسان کا ہے وہ خود اس کی ذات ہے, دوسرے دشمن خود دوسرے اس کے ہم نو انسان ہیں. آج آپ دیکھیں پورے دنیا میں جو انسانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی بنا ہوا ہے تو وہ خود انسان ہے. یہ مہلک ہتھیار بنانا اور یہ آئے دن قتل عام ہونا, یہ کیا جانور انسانوں کو مار رہے ہیں؟ انسان ہی ہتھیار بنا رہا ہے اور انسان انہی مہلک ہتھیاروں کو انسانوں پر استعمال کر رہا ہے. تو انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود انسان کی ذات اور دوسرے انسان, اور پھر وہ جو قرآن مجید جس کو انسان کا عدو مبین کہتا ہے, کھلا ہوا دشمن, وہ شیطان. تو جب اتنے خطرات انسان کو لاحق ہیں تو ان خطرات سے بچنے کے لیے کچھ حفاظتی تدبیر کی ضرورت ہے, اور وہ حفاظتی تدبیر کا انتظام بھی خود اللہ نے کر دیا ہے, اور اسی حفاظتی تدبیر کا نام تقویٰ ہے. کہ انسان خود اپنے شر سے بھی محفوظ رہنے کے لیے اس کو تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں تمام چیزیں آلودہ ہو گئی ہیں, ہم جو غذا کھا رہے ہیں آلودہ غذا, جو ہوا سانس لے رہے ہیں وہ آلودہ, جو پانی پی رہے ہیں وہ آلودہ, اتنی آلودہ. اگر آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ اللہ نے انسان کی حفاظت کی ذمہ داری خود انسان کو دے دی ہوتی اگر, تو کیا ہوتا؟ تو وہی ہوتا جو آج ہو رہا ہے. ہماری غذا آلودہ ہے, ہمارا پانی آلودہ ہے, ہم جو ہوا سے سانس لے رہے ہیں وہ ہوا بھی آلودہ ہے. لیکن اگر اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں پر اور اللہ کے بتلائے ہوئے طرز حیات کو ہم اپنا لیں, اسی لیے اللہ نے یہ ذمہ داری خود اپنے اوپر لے رکھی ہے کہ تمہیں خود تمہارے شر سے بچانے کے لیے, تمہیں تمہارے ہم نو انسانوں کے شر سے بچانے کے لیے, تمہیں شیطان کے شر سے بچانے کے لیے جو حفاظتی تدبیر ہم نے اختیار کی ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے حفاظتی نظام میں اگر تم آ جاؤ گے تو تمہاری زندگی محفوظ ہے, تمہاری زندگی مامون ہے, امن میں ہے. اور جب تم پرامن زندگی گزارو گے تو اپنے مقصد کو پالو گے, جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے اس مقصد کو تم پالو گے. اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ پورا حفاظتی نظام, انسان کے بچاؤ کا جو نظام مقرر کیا ہے جس کا نام تقویٰ ہے, اور اسی کو اختیار کرنے کی ہم سے سفارش ہے, ہم سے تاکید ہے, ہم سے ہمارے اوپر الزام, یعنی الزامی یعنی ضروری ہے, ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس حفاظتی نظام کو جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے, اور خود اس میں ہماری حفاظت ہے. اگر ہم محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو اس نظام میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین, اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے جو نظام ہیں اس نظام کے اندر ہم کو آنا ہوگا, تبھی ہم ایک محفوظ زندگی گزار کے اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکتے ہیں.
نعرہ تکبیر,
پروردگار ہم سب کو با تقویٰ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی رسولہ المجتبی محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وعلى ياسب الدين والإيمان وكلمة الرحمن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام, وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله, وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة, وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي. أجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد, اس ہفتے کی جو اہم ترین مناسبتیں ہیں ان میں ایک اہم مناسبت یہ ہے کہ سال 2017 گزر گیا اور 2018 شروع ہو گیا ہے. البتہ یہ میلادی سال ہے. انسان نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے وقت کو تقسیم کر رکھا ہے, سال میں, مہینے میں, ہفتوں میں, گھنٹوں میں, منٹوں میں, سیکنڈوں میں. تو حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہوئی, حضرت عیسیٰ کی ولادت سے یہ کیلنڈر شروع ہوا جس کو میلادی کیلنڈر یا انگریزی کیلنڈر ہماری زبان میں کہتے ہیں ہم لوگ, جس کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہو کر دسمبر کے مہینے پر ختم ہوتا ہے. تو وہ ایک سال یعنی 2017 ختم ہو گیا اور 2018 شروع ہو گیا. سال کا ختم ہونا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری عمر سے ایک سال کم ہو گیا ہے. عمر بڑی ہے لیکن عمر گھٹی ہے, سال آگے بڑھا ہے عمر گھٹی ہے. اور یہ ہر آنے والا سال ہم کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنا حساب کتاب کر لیں, اور پھر اس گھڑی کے بارے میں, جس گھڑی کے بارے میں یقین ہے کہ وہ آنے والی ہے, اس کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں, تیار کر لیں. تو ایک میلادی سال گزر گیا, ایک انگریزی سال گزر گیا. اس طرح سے انسانوں میں یہ سال کیلنڈرز مقرر ہیں, جیسا اسلامی سال یا ہجری سال جس کو آپ کہہ لیں, اس کا آغاز محرم سے ہو کر ذلحج تک ہوتا ہے, اس کا اختتام محرم سے شروع ہوتا ہے. اصولاً ہم مسلمانوں کے لیے ہجری کیلنڈر آئیڈیل کیلنڈر ہونا چاہیے, لیکن ہم نے چونکہ پورا طرز بدل دیا ہے, لباس ہمارا وہی ہے, ہمارا رہن سہن کھانا پینا پورا مغربی ہو گیا ہے, تو کیلنڈر بھی ہم نے مغربی اپنا لیا ہے. یہ ہجری سال. ایک تیسرا جو سال ہے, یہ سالوں کو یوں ڈیوائڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں. ایک تعلیمی سال ہے, تعلیمی سال کا آغاز جیسے ہندوستان میں یا حیدرآباد میں خاص طور پہ جون کے مہینے سے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے. جون کے مہینے میں تعلیمی سال شروع ہو کے اکیڈمک ایئر جس کو کہتے ہیں, اگلے مہینے میں مئی میں, اگلے سال مئی میں وہ تعلیمی سال ختم ہو جاتا ہے. فائنینشیل ایئر بھی مقرر ہوا ہے. فائنینشیل ایئر جیسے انڈیا میں اپریل کی پہلی تاریخ سے حساب کتاب اثر نو شروع ہوتے ہیں, 31 مارچ 31 مارچ تک پورے حساب کتاب کلوز ہو جاتے ہیں. پورا جتنی آمدنی آئی, جتنا خرچ ہوا, وہ تمام باتوں کا حساب کتاب کر کے 31 مارچ کو وہ کلوز کر دیا جاتا ہے. پہلی اپریل سے پھر سرے سے نیا حساب شروع کر دیا جاتا ہے, جس کو فائنینشیل ایئر مالی سال کہتے ہیں. اور ایک سال جو اولیاء اللہ نے مقرر کیا ہے وہ عبادی سال ہے. اس سال کا آغاز ماہ مبارک رمضان سے ہوتا ہے. ماہ رمضان سے ہوتا ہے آغاز, اختتام اس کا ہوتا ہے شعبان میں. یہ عبادت گزاروں کا سال ہے, ان کا سال ماہ رمضان میں شروع ہوتا ہے. تو کرتے کیا ہیں, جب پورا ایک ماہ رمضان سے لے کر اگلا ماہ شعبان جب آتا ہے, تو وہ سال بھر میں دیکھتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا. سال کے ختم ہونے کا ایک پیغام یہی ہے, سال جو ختم ہو رہا ہے اور نیا سال جو شروع ہو رہا ہے, اس میں انسان بیٹھ کے محاسبہ کر لے اپنا کہ یہ فائنینشیل ایئر, یہ تعلیمی سال, یہ مقرر ہی اس لیے کیے گئے تاکہ انسان کے پاس حساب کتاب موجود ہو کہ کیا کھویا کیا پایا. تو یہ حساب کتاب کا موقع ہے کہ انسان جو ہے, اگر اس نے میلادی سال ہی مقرر کر لیا اپنی زندگی میں, تو وہ بیٹھ کے تھوڑا سا حساب کتاب کر لے. اور اگر ممکن ہو کہ بہتر یہی چیز ہے, اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے, کہ اپنا آئندہ سال کا لائے عمل بھی طے کر لے کہ آئندہ سال مجھے کرنا کیا ہے, اور پھر جب یہ سال ختم ہو تو بیٹھ کے محاسبہ کرے کہ یہ باتیں طے کیا تھا سال کی ابتدا میں, کن باتوں تک پہنچ سکا اور کن باتوں تک نہیں پہنچ سکا. تو سال کا ختم ہونا اور سال کا شروع ہونا, ایک سال کا ختم ہونا دوسرے سال کا شروع ہونا, یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کر لے, حساب کتاب کر کے آمادہ ہو جائے. دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ کابل کے حوالے سے, جو کابل میں آج ہی اخبار میں پڑھنے کو ملا کہ پچھلے جمعے بھی یہ خبر چھپی تھی کہ کابل ہی میں ایک شیعہ اسلامک کلچرل سینٹر پر حملہ کر کے 40 لوگوں کو پچھلے ہفتے بھی شہید کر دیا گیا تھا, پھر اس ہفتے بھی 40 لوگوں کو پھر شہید کر دیا گیا ہے. شاید اسی وہ مقام بھی شاید وہی ہے جہاں پر پچھلے ہفتے حملہ ہوا تھا, اور پچھلے ہفتے بھی شہید ہونے والوں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی آج اخبار میں دیے, 40 لوگ بم دھماکے میں شہید ہو گئے. لکھا یوں گیا تھا کہ کابل بم دھماکوں سے دہل گیا, یعنی اتنے پاورفل بم دھماکے ہوئے. اور آپ دیکھیں یہ جو بم دھماکے کرنے والے ہیں, یہ وہی افراد ہیں کہ جن کی زندگی میں تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں, بے تقویٰ لوگ ہیں. اگر انسان کے اندر ذرہ برابر بھی تقویٰ ہو, خدا بند عالم کا پاس رکھنا چاہے, کبھی بھی انسانی جان کو, بے گناہ انسانی جان کو نہیں لے سکتا. بے گناہ کسی بلا وجہ کسی کا خون نہیں بہا سکتا. اور عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے یہ سوریا کا بدلہ لیا جا رہا ہے. سوریا میں جو ان کو کھدیڑا گیا ہے اس میں افغانی مجاہدین پہلی صف میں تھے, کیونکہ عرض کیا کہ افغانی مجاہدین کو گوریلا وار کا کافی تجربہ ہے. دیکھیں ایک جنگ میدان میں لڑی جاتی ہے اور ایک جنگ شہروں میں لڑی جاتی ہے. میدان جنگ میں جو جنگ لڑی جاتی اس کی اسٹریٹجی الگ ہوتی ہے, اس کے ماہرین الگ ہوتے ہیں, اور وہ جنگ لڑنا نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے. لیکن وہ جنگ جو گھروں میں لڑی جاتی ہے, شہروں میں لڑی جاتی ہے, اس کی اسٹریٹجی بھی بہت پیچیدہ ہوتی ہے اور وہ جنگ لڑنا بھی کافی دشوار ہوتا ہے. تو یہ جنگ جو سوریا کی سرزمین پر لڑی گئی, جو مدافعین حرم کے نام سے جو مجاہدین وہاں پر گئے, افغان مجاہدین فاطمیون, ان میں کافی تجربہ اس بات کا تھا کہ شہر میں لڑی جانے والی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. اگر یعنی یوں کہوں میں کہ اگر افغان مجاہدین وہاں پر نہیں ہوتے تو اور دشوار تر ہو جاتا. میں یہ نہیں کہتا کہ شاید ناممکن ہو جاتا وہ جنگ جیتنا, لیکن دشوار تر ہو جاتا داعش کو کھدیڑنا وہاں سے. تو وہ ان کے لیے بڑی رسوائی کا سبب ہوا کہ افغان مجاہدین وہ آئے, آ کر انہوں نے ایکٹیو رول ادا کیا اس میں داعش کو وہاں سے کھدیڑنے میں. اس کا بدلہ خود ان کی سرزمین پر افغانستان پر لیا جا رہا ہے ان سے. البتہ وہ کسی زمانے میں محفوظ نہیں رہے ہیں. افغانی شیعہ ہمیشہ دہشت گردی کی زد پر رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ ان کو پے در پے دہشت گردی کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تاکہ سوریا کے زخموں کا بدلہ وہ یہاں پر افغانستان میں لے. بہرکیف ان کا خاتمہ. البتہ یہ بھی ایک بات قابل غور ہے کہ وہ جو وہاں سے بھاگ رہے ہیں وہ داعش جو عراق سے اور سوریا سے بھاگ رہے ہیں, ان کو محفوظ پناہ دی جا رہی ہے افغانستان میں. ان کا محفوظ اڈہ بن رہا ہے افغانستان, کہ وہ ہمیشہ سے افغانستان دہشت گردوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ رہا ہے شروع سے. بہرکیف یہ ہمارے لیے بڑی قابل افسوس بات ہے کہ وہ نہتے افراد جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے, ان کا جرم اگر کوئی ہے تو وہ شیعہ ہے. جس جرم میں وہ مارے جا رہے ہیں وہ جرم, انہوں نے ایک یہودی کو آج تک شاید قتل نہیں کیا ہوگا, لیکن شیعوں کو برابر قتل کرتے ہیں. اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ یہودیوں کو کیوں نہیں مارتے, ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہودیوں سے جنگ ان کے پاس جائز نہیں ہے, حرام ہے یہودیوں سے جنگ کرنا. وہ یہودی جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہے, مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں, مسلمانوں کی املاک پر قبضہ کر رہے ہیں, ان سے لڑنا ان کے لیے حرام ہے, لیکن شیعوں سے لڑنا ان کے لیے واجب ہے. تکفیری فکر. اس لیے یہ بات جو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں اتحاد کی بات انہی سے کرتے ہیں جو ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں. جو ہم کو کافر سمجھتا ہم اس سے اتحاد کی بات نہیں کر سکتے. جو ہم کو کافر سمجھتا ہم بھی اس کو مسلمان نہیں سمجھتے, اور نہ اتحاد کی بات اس سے کرنا چاہتے ہیں. اتحاد کی بات ہوگی اسی سے جو ہم کو مسلمان مان. اور اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اتحاد کی بات مغلوب ہو کے, کیونکہ تمہاری اکثریت ہے ہماری اقلیت ہے, تم تعداد میں زیادہ ہے ہم تعداد میں کم ہے, تو بڑی تعداد والے چھوٹی تعداد پہ غالب آ جاتے, تو لہٰذا ہم ڈر کے دبک کے تم سے اتحاد کر لے رہے ہیں, یہ بات بھی نہیں ہے. اتحاد کر اس لیے رہے تاکہ یہ قرآن کا حکم ہے, واتسمو بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا, یہ قرآن کا حکم ہے. یعنی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اتحاد کر رہے ہیں. اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مغلوب ہو گئے تو پناہ چاہنے کے لیے کہ آئندہ تم ہم کو کوئی ضرر مت پہنچاؤ. ہماری 1400 سالہ تاریخی خون چکا رہی ہے. کوئی ایک پیریڈ بھی ایسا نہیں بتا سکتے جس پیریڈ میں شیعہ راحت سے زندگی گزارے ہوں 1400 سال میں. تو ان کو جا کے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے اتحاد کا نعرہ بلند کرنا نہیں ہے. یہ اللہ کا چونکہ حکم ہے, پروردگار کا حکم ہے, تو ان سے اتحاد کر رہے ہیں جو خود ہم کو اپنے برابر کا سمجھتے ہیں, یعنی اپنے جیسا مسلمان, جیسے تم مسلمان ویسے ہم مسلمان. اور خوف کا نتیجہ بھی نہیں ہے یہ اتحاد, کہ ڈر کے کہ تمہاری تعداد میں زیادہ ہے تم لوگ ہم کو مسل دیں گے, ڈر کے بھی یہ اتحاد نہیں ہے. یہ شرافت مندانہ اتحاد ہے جو قرآن چاہتا ہے, دونوں طرف سے یہی چاہتا ہے, نہ ہم ان کو مغلوب کر کے اتحاد کریں نہ وہ ہم کو مغلوب کر کے اتحاد کریں, دونوں کی شرافت, دونوں کی کرامت, دونوں کا مومنانہ وقار باقی رہے اس کے بعد اتحاد ہو. یہ اتحاد اللہ کو مطلوب ہے, قرآن مجید کو بھی مطلوب ہے. لیکن وہ جو ہم کو کافر سمجھتے ہیں, مسلمانوں کے زمرے میں نہیں سمجھتے, ہم ان سے اتحاد کی بات کرتے ہی نہیں. تیسری جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ ایران میں اسلامی نظام کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے اور میڈیا پر بھی کافی اس بات کو اچھالا گیا کہ ایران کی عام عوام اسلامی نظام سے بدزن ہے, اسلامی نظام سے بیزار ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت کو سرنگوں کر دیں, یعنی اسلامی حکومت کو گرا دیں. آج انقلاب اسلامیہ ایران آ کے 35 سال ہو چکے ہیں, اور 35 سال میں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جو اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے. ان کا تخمینہ تو یہ تھا کہ انقلاب برپا ہوتے ہی, انقلاب برپا ہونے کے 1 سال کے اندر ہی صدام جیسے صفاق اور ظالم کی طرف سے 8 سالہ جنگ تھوپ دی گئی. وہ 8 سالہ جنگ بجائے اس کے کہ انقلاب کو ختم کر دے, اسلامی نظام کو کمزور کر دے اور اسلامی نظام کو مٹا دے, اور مضبوط کر دیا. جو جنگی صلاحیت تھی وہ کافی حد تک بڑھ گئی, کیونکہ ایک بات مسلم ہے وہ یہ کہ یہ اسلامی نظام جس نے برپا کیا ہے اس کی ذاتی کوئی خواہش اس میں شامل نہیں, اس کا نفس اس کے اندر شامل نہیں ہے. اسلامی نظام برپا کرنے والی ذات خالصتاً للہ فی اللہ یہ اسلامی نظام برپا ہوا ہے. تو اس اسلامی نظام کا محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ ہے جو پردے غیب میں ہے. تو لہٰذا اس کو کچھ ہونا نہیں ہے, اس کی فکر کرنے کی زیادہ ہم کو ضرورت نہیں ہے. لوگ ٹی ویوں پہ دیکھ کر آ کر مسلسل فون کر رہے تھے, مسلسل پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوگا, اب کیا ہو جائے گا, اب گر جائے گی, آج گر جائے گی اور کل گر جائے گی. یقین مانیے کچھ ہونے والا نہیں ہے, اسلامی نظام کا کچھ ہونے والا نہیں, اللہ اس کا محافظ ہے انشاءاللہ. کیونکہ اسلامی نظام نافذ کرنے والی جو شخصیت تھی وہ الہی شخصیت تھی, اور اس کو کسی دنیاوی غرض پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے, الہی بنیادوں پر ہے. اللہ جب تک چاہے گا وہ اسلامی نظام باقی رہے گا, اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. 35 سال میں ایسے کئی طوفان اٹھے اور وہ طوفان دب گئے, تھم گئے, ختم ہو گئے, لیکن اسلامی نظام اپنی جگہ پابرجا. کیونکہ ہاں ایک تعداد ہوگی یقیناً جو یہ نہیں چاہتی کہ وہی پرانا زمانہ چاہتے ہیں, وہ عیاشی کا زمانہ جہاں پر شراب عام ہو, عیاشی کے اڈے عام ہوں, اسلام کو جو ہے وہ آپ دیکھیں یہی لوگ جو اس داخل ایران میں جو مظاہرے کر رہے ہیں, یہی لوگ امریکہ میں جو پرچم اٹھائے ہوئے ہیں ایران کا, اس میں ایران کے پرچم میں جو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس کو انہوں نے حذف کر دیا ہے, وہاں سے مٹا دیا ہے. امریکہ میں ویسا پرچم لے کے وہ لوگ مظاہروں میں شریک ہوئے, وائٹ ہاؤس کے سامنے جو آئے وہ لوگ, اس میں چاہتے ہی ہیں کہ نظام الہی نہ ہو, اللہ کا نظام نہیں ہونا ہم کو, حکومت اسلامی ہم کو نہیں چاہیے. ویسے بہت کم لوگ ہیں, ایک اکثریت, اسی لیے جب بھی ایسا ہوتا ہے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ کس حد تک جاتے ہیں, جب ان کی پوری کوششیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد پبلک ایک مرتبہ میدان میں آتی ہے, ان کا پوروں کا صفایا ہو جاتا ہے. عام آدمی, عام مسلمان, عام شیعہ جو یہ چاہتا ہے کہ اسلامی نظام باقی رہے, وہ ایک مرتبہ جب میدان میں اترتے ہیں تو یہ پورے
نعرے حیدری
یہ سیلاب تنکوں کو بہا کر لے کے چلے جاتا ہے. تو اس حوالے سے کبھی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ البتہ ان کو یہ باور کروایا گیا کہ دیکھو تمہارے پیسے سوریا میں لگ گئے, تمہارے پیسے عراق میں لگ گئے, تمہارا حق مار کے یمن میں لگا دیا جا رہا. بے روزگاری یا جتنے اقتصادی مسائل ہے وہ اس سے کوئی ملک مبرہ نہیں ہے, کوئی ملک چھوٹا ہوا نہیں ہے. بے روزگاری کے مسائل یہاں پر بھی ہے, حتیٰ امریکہ جو ترقی یافتہ ملک ہے یا سعودی جو زوال پذیر ملک ہے اب, اس میں تک بے روزگاری کے مسائل ہیں. لیکن بے روزگاری کے مسائل کو بہانہ بنا کر اسلامی نظام کے خلاف کہ ہم کو یہ نظام نہیں چاہیے. یہ مشکلات تو ہر جگہ موجود ہے. اب یہ حکومتوں کی کیپیبلٹی کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے ان مشکلات کو سالو کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم کو بڑا بے فکر ہو جانا چاہیے کہ یہ اسلامی نظام کو انشاءاللہ کوئی گزند کوئی ضرر انشاءاللہ نہیں پہنچ سکتا. گرچہ مخالفین اس کے چاہتے ہیں کہ یہ شمع کو بجھا دے, لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو متم نور ہو, کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نور کو کامل کرے اور اس کو وصل کر دے ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. انشاءاللہ. ایک بات جو آپ سے آخری عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نماز جمعہ کے حوالے سے, کہ دیکھیں نماز جمعہ بعض یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بعض مساجد میں خطبہ بیٹھ کے دیا جا رہا ہے. یہ جو خطبہ اب میں جو دے رہا ہوں یہ خطبہ بیٹھ کے بعض مساجد میں دیا جا رہا ہے. بیٹھ کے خطبہ دینا یہ امیر شام کی سنت ہے, اور جب یہ طے ہے کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے, مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے, نہ میری صحت ساتھ دے رہی ہے کہ میں کھڑے رہ کر خطبہ دوں, تو بہتر یہ ہے کہ کوئی صحت مند آدمی آ جائے, آ کے وہ کھڑے رہ کے خطبہ دے, بجائے اس کے کہ بیٹھ کے خطبہ دیا جائے اور پوری یعنی سرے سے نماز ہی نہ ہو وہ جمعے کی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نماز سے پہلے ایک مومن فرما رہے تھے کہ لوگوں کو نماز جمعہ کی نیت کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, ذرا آپ بتلا دیجئے. تو یہ بات اس لیے چھیڑنی پڑی کہ نماز جمعہ دیکھیں, اولاً تو شرائط کے ساتھ نماز جمعہ ہے. اگر وہ شرائط پورے ہو جاتے ہیں تو نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھیں گے آپ, وہاں پہ پھر تخیری کا مسئلہ نہیں ہے. شرائط پورے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ شرائط پورے ہیں تو آپ نیت کر یہ کریں گے کہ نماز جمعہ پڑھتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ, پھر آپ کو ظہر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ظہر پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ احتیاط کی نیت سے پڑھیں گے, نماز ظہر پڑھتا ہوں احتیاطاً قربتاً اللہ. شرائط اگر ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وقت پر نماز ہو. وقت پر یعنی زوال کے ساتھ ہی اذان ہو, اذان کے ساتھ ہی خطبے شروع ہو جائیں, جیسے ہی خطبے ختم ہو ویسے ہی نماز شروع ہو جائے. یہ شرائط ہے, اس کے علاوہ بھی شرائط ہے. تو وہ شرائط پر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نماز جمعہ یہاں پر بھی کیوں نہ ہو, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی شرائط پورے نہیں ہیں, تو آپ نماز جمعہ کو احتیاط کی نیت سے پڑھیے. نماز جمعہ پڑھتا ہوں میں احتیاطاً قربتاً اللہ, بعد میں ظہر کی نماز واجب کی نیت سے پڑھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شرائط پورے نہیں ہو رہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شرائط پورے ہو رہے ہیں تو آپ نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھیے, نماز جمعہ پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. پھر ظہر کی نماز آپ پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں, اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو احتیاط کی نیت سے پڑھیں, نماز ظہر پڑھتا ہوں احتیاطاً قربتاً اللہ, واجب نہیں ہے. پھر ایک وقت میں ایک ہی واجب آپ سے متعلق ہے, یا جمعہ یا ظہر. جمعے کو آپ واجب کی نیت سے پڑھ لیں تو ظہر کو نہیں پڑھیں گے, ظہر کو اگر واجب کی نیت سے پڑھ لیں تو جمعے کو نہیں پڑھیں گے. تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ نماز آپ دیکھیں, البتہ جہاں پر آپ کو شرائط میں کمی بھی دکھ رہی ہے تب بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شرائط کی کمی کے باوجود بھی جمعے میں شرکت کرنا چاہیے. اس کا طریقہ سولیوشن موجود ہے. آپ کو ایک بھی شرط کم دکھ رہی, آپ جمعہ واجب کی نیت سے مت پڑھیے, آپ احتیاط کی نیت سے پڑھیے, لیکن جمعے سے جڑے ضرور رہیے. جمعے سے کٹنا صحیح نہیں ہے, جمعے کی اپنی فضیلت ہے. انشاءاللہ آئندہ نماز ہے جمعہ میں, آئندہ خطبوں میں جمعے کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگار جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارا مومنین عراق, مومنین شام, مومنین یمن, مومنین نائجیریا, مومنین حجاز, مومنین بحرین, مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہماری خلیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں درج قبولیت عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العلی العظیم. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرمائیں.